السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکس پارہ سورہ نساء آیت نمبر 148 لیسن نمبر 1. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله اللہ کا شکر احسان ہے کہ پانچ جز ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور جتنا قرآن ہم نے پڑھا ہے اللہ ہمیں توفیق دے اپنے فضل سے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں ڈھال سکیں. اور یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث ہو. اسی دعا کے ساتھ ہم اگلے پارے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس پارے کے آغاز سے پہلے چند باتیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی. کچھ جو باتیں سننے کو ملی پیپرز کے بارے میں، اکثر اسٹوڈنٹس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیپر ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، یا پیپر بہت زیادہ لمبا تھا، یا پیپر بہت زیادہ مختصر تھا، یا پیپر میں یہ سوال صحیح نہیں دیا گیا، یا فلاں فلاں چیز. بہرحال ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب پانچواں پارا ختم ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ہم نے جو آیتیں ختم ہوئی تھی کہ ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے شکر کرنے کی وجہ سے تمہارے کاموں پر اللہ تعالیٰ ان قدردان ہوگا، ان کی قدر کی جائے گی تمہارے کاموں کی. اور شکر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ شکر قلبی کیفیت کا نام ہے، پہلے دل میں احساس اور خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد زبان سے شکر ادا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ عمل میں وہ شکر ڈھل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم زبان سے بھی شکر ادا کریں اور قلب سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. ہمارے بچوں کے اسکول کے امتحانات ہوتے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے بچوں نے اگزام نہ دیے ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی ہم نے اسکول والوں کو بلیم کیا، یا اسکول والوں سے کہا جا کر کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، آپ نے پیپر ایسے کیوں بنایا تھا، آپ نے پیپر ایسے اور ایسے بنانا چاہیے تھا، جیسے میرا بچہ پڑھتا ہے، جیسے میں نے پڑھایا اپنے بچے کو، آپ پیپر اس حساب سے بنائیے. کہا ہے ہم نے کبھی جا کر؟ نہیں کہا نا. تو پھر دین کے معاملے میں ہم کیوں اس طرح کے آسانیاں لینا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ دین ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال لیں، دین کی چیزوں کو، دین کی باتوں کو، دین کے اگر ہم کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں؟ تو اللہ کے لیے پلیز، ہم یہ کورس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ہم سبھی ایک طرح سے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں. میں بھی ایک طالب علم ہوں، اور چونکہ میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو اگر غلطی لگے تو اللہ سے دعا کریے کہ میرے حق میں بھی آپ استغفار کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے جو غلطی ہوئی ہو. اور غلطی ہماری طرف سے ہوتی ہے، اور اگر جو اچھا کام ہوتا ہے وہ اللہ کی فضل سے ہوتا ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ غلطی پر ہمیں ٹوکیے نہیں، اگر کہیں غلطی نظر آتی ہے تو آپ پلیز لکھ کر دیجئے. لیکن پیپرز پر اتنا ڈسکشن کہ پیپرز ایسا نہیں ایسے ہونے چاہیے تھا، یا پیپر یہ ایسا کیوں آیا، یہ چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے. پلیز اس بات کا آپ خاص طور سے خیال رکھیے، اور کوشش کریے کہ ہم شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جتنی شکر گزاری ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم زیادہ ہوتا چلا جائے گا. آپ کو یاد ہے نا قرآن کی وہ آیت کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت، اللہ کا کلام ہمارے دلوں میں اترے، ہمارے عمل میں ڈھلے، تو اس کے لیے شکر گزاری کی کیفیت پیدا کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے کلام سے اور قریب ہو سکیں، کیونکہ اللہ کے کلام سے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا بھی قرب ہمیں حاصل ہوگا. اور یہ سب کس وجہ سے آئے گا؟ شکر گزاری سے آئے گا. تو اللہ ہمیں توفیق دے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو. یحب حب سے نکلا ہے محبت. تو اللہ یہ نہیں پسند کرتا، یہ نہیں چاہتا کہ کسی برائی پر زبان کھولی جائے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. یہاں پر الجہر، آپ کو معلوم ہے کہ جہر کہتے ہیں کھلم کھلا، کسی چیز کا ظاہر ہونا، کھل جانا، جیسے جہری قرات ہے. اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی برائی کا اظہار کیا جائے، کسی کی غیبت کی جائے، غیبت پر یا بدگوئی کے لیے زبان کھلی جائے. یہاں پر اس آیت نے دین و اخلاق کی اصطلاح میں غیبت اور بدگوئی کو ناجائز قرار دے دیا، اور قانون کی زبان میں بھی اس بات سے منع کر دیا گیا کہ برائی پر زبان نہیں کھلی جائے گی. لیکن کچھ ایکسیپشنز رکھے گئے ہیں. ہمارا دین، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ معاشرے میں اصلاح ہو اور فلاح کے کام ہو سکیں، اور یہ معاشرے کی اصلاح اور فلاح کے کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب فرد اور جماعت، یعنی ہم اکیلے بھی اور تمام لوگ مل کر بھی، ایک اصول کے تحت چلیں جو ہمارے دین نے اصول ہمیں دیا ہے. الجہل بالسوئی من القول، اس کے تحت کیا چیزیں آتی ہیں؟ یہاں پر بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے پسے پشت تو اس کی برائی کی ہی نہ جائے، غیبت جس کو ہم کہیں گے، لیکن کھلم کھلا سامنے بھی کسی سے زبان درازی نہ کی جائے، بری بات نہ کی جائے، ایسا قول نہ کہا جائے جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو، سامنے والا ہرٹ ہو. یعنی غیبت سے بھی منع کیا گیا اور اس کے روبرو تلخ کلامی کو بھی منع کر دیا گیا ہے. شرعی مصلحت کے بغیر کسی سے بھی تلخ کلامی یا بدگوئی کسی حال میں بھی جائز نہیں، نہ سامنے نہ پیچھے. لیکن یہ کہ ظلم یہ کہہ کر اتنی اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ کچھ کہہ کر اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، یعنی اکیلے میں ہی، تنہائی میں ہی، تو ایک الگ بات ہے، آپ نے اپنے دل کا بخار نکال دیا، یا حاکم کے سامنے فریاد کر سکتے ہیں آپ. اب آپ دیکھیں کہ انسان کے فطری تقاضوں اور ضرورتوں کا اتنا خیال رکھا گیا ہے، اور یہ بات آپ کو سوائے دین اسلام میں کہیں نہیں ملے گی. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ غیبت نہ کرو، بری بات کے لیے زبان نہ کھولو، کسی کی برائیاں بیان کرتے نہ پھرو، الا من ظلم، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اب کس کے سامنے ہم شکایت کریں گے، کس کو ہم کہیں گے جا کر؟ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے اکثر کہ جس سے شکایت کر کے ہم اس پریشانی سے بری ہو سکتے ہیں، اس ظلم سے خلاصہ پا سکتے ہیں، تو ہم اس سے تو جا کر نہیں کہتے، لیکن کس سے جا کر کہتے ہیں؟ دوسرے لوگوں سے. ہزار لوگوں سے ہم ذکر کریں گے، 10 لوگوں سے ہم ذکر کریں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے فلاں نے یہ کر دیا، مجھے فلاں نے وہ کر دیا، مجھے فلاں نے یہ کہا، مجھے فلاں نے یہ کہا، لیکن یا تو ڈائریکٹ اس سے نہیں کہیں گے جس نے یہ برائی کی ہے، یا اس کے پاس جا کر نہیں کہیں گے کہ جو اس ظلم کو دور کر سکتا ہے. اب ہر بات کو ظلم میں ہم نہ شمار کر لیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ظلم پر زبان کھلی جا سکتی ہے. اگر آپ پر ظلم ہوا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ حد تک آپ کو اجازت ہے، پرمیشن ہے کہ آپ جا کر اپنے اس ظلم کی جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے شکایت کریں. پہلے ظلم کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ظلم کیا ہے. عربی زبان میں ظلم کی تعریف جو کی جاتی ہے اس میں آتا ہے ودع الشیء غیر محلی. ودع رکھ دینا، الشیء کسی چیز کو، غیر محلی اس کی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور. جیسے مثال کے طور پر آپ کا بیڈ روم سیٹ ہے، آپ کا بیڈ ہے، آپ نے اٹھا کر اس کو کچن میں رکھ دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جو اس کی پلیس ہے، جو اس کی جگہ ہے، آپ نے اس کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا، تو یہ آپ نے ظلم کیا۔ اسی طرح سے ماں ہے، جو اس کا درجہ ہے، والدہ کا درجہ، جو اس کو درجہ دینا چاہیے، اگر کوئی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ نے ظلم کیا، کیونکہ جو والدہ کا درجہ ہے وہ اس کو دینا چاہیے، والدہ کو دیا جانا چاہیے۔ تو ظلم اگر ہوتا ہے کہ ایسا ظلم ہوا ہو آپ کے ساتھ یا آپ کے اوپر کہ اس کا فیصلہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں کہ ہم پر کیا ظلم ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو مارا گیا، کسی کی حق تلفی کی گئی، کسی کو وراثت سے محروم کر دیا گیا، کسی کی زمین ہتھیا لی گئی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم میں آئے گا۔ لیکن اب زبانی کلامی اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کو ظلم میں شمار نہیں کر سکتے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے، ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے کہتے پھرتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر لڑکی سسرال جاتی ہے، اب اگر تھوڑی سی بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی یا کوئی کام ایسا اس کی مرضی کے خلاف ہو گیا، یا ہو سکتا ہے جو اس کی روٹین رہی ہو، سسرال میں جا کر اس کو اپنی روٹین چینج کرنا پڑی ہو، اب وہ فوراً آتی ہے اور اس بات کو وہ ظلم سمجھتی ہے اور فوراً آ کر اپنی والدہ سے ذکر کرتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دوسرے گھر کا مسئلہ ایک بہو کی والدہ کیسے حل کر سکتی ہے، آپ بتائیں۔ تو لڑکی کو کرنا کیا چاہیے؟ کہ بہتر ہے کہ وہ وہیں کوئی ایسا شخص ڈھونڈے اور کوئی نہ کوئی اسے ضرور ایسا مل جائے گا جو انصاف پسند ہو، وہیں پر وہ اپنے ظلم کی شکایت کر سکتی ہے اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو وہیں سسرال میں وہ کسی کو ڈھونڈے جو اس کے لیے، جو اس کا فیور کر سکے۔ گھر آ کر والدہ سے کہنے سے معاملہ حل تو نہیں ہوگا، لیکن اکثر لڑکیاں یہی کرتی ہیں اور اپنا گھر تباہ و برباد کرتی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں پسند کرتا اللہ اس بات کو کہ تم زبان کھولو، کھلے عام جہر، کھلے عام کسی برائی پر، سوائے اس کے کہ ظلم کیا گیا ہو۔ تو اب اس کے جو 3 کنڈیشنز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ مظلوم کس کس سے شکوا کر سکتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ یا تو وہ بد دعا کر دے اس کے لیے، ٹھیک ہے، پہلا تو یہ ہوا۔ دوسرا، حاکم کے سامنے ظلم بیان کرے جا کر۔ اور تیسرا جو آگے ہم پڑھیں گے نیکسٹ والی آیت میں آ رہا ہے کہ تیسرا یہ درجہ ہو سکتا ہے کہ یا تو پھر معاف کر دے، او تخفو ہو، او تعفو کا لفظ آیا ہے، وہ تیسرا درجہ ہوا۔ لیکن یہ دو درجے، ان دونوں میں سے، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی ایک چور نے چوری کیا تھا، اور جس اور ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے اللہ کے رسول کو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا تھا، دونوں دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور کے حق میں بھی بد دعا دینے لگیں اور یہودیوں کو بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا انہوں نے کہا تھا میں نے وعلیکم کہہ دیا ان کو، یعنی یہودیوں کو، ان کا بدلہ انہی پر میں نے لوٹا دیا، جو انہوں نے کیا تھا تو وہ انہی پر لوٹا دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم چور کو بد دعا دیتی ہو تو پھر اس پر سے سزا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور اگر بد دعا نہیں دیتی ہو، خاموش ہو جاتی ہو، تو پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی اپنے جرم کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو آپ ظالم کے حق میں بد دعا کریں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں نا کہ جو 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں ایک مظلوم کی دعا بھی ہے جو ظالم کے لیے ہوتی ہے بد دعا۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کر کے اس سے مدد چاہی جائے، تاکہ وہ ظالم کا ہاتھ روک سکے، یا کم از کم خود ظالم کے اس قسم کے ظلم سے بچ جائے۔ اصل میں دیکھا جائے تو اگر مثلا کسی نے اسے گالی دی ہے تو یا تو وہ ویسے ہی گالی دے دے، مگر زیادتی نہ کرے۔ اور ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات خاص طور سے دھیان میں رکھیں آپ، کہ مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کا ظلم جا کر وہ کسی اور کو بیان کرے۔ اسی طرح سے جب ظلم کیا گیا ہو، اسی وقت اتنی ہی بات حاکم کے سامنے بیان کرنی ہے، یا جو اس ظلم کا ازالہ کر سکتا ہے، اس ظلم کو اس سے دور کر سکتا ہے، وہ بیان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کرے گا، اگر وہ لوگوں سے بیان کرتا پھرے گا، عام لوگوں سے، تو پھر وہ غیبت ہو جائے گا، اور غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ اور غیبت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو دوسروں کی نظر میں ذلیل کیا جائے، کیونکہ جب غیبت کرتا ہے کوئی تو غیبت دراصل کس بات کی نشانی ہے، یا غیبت کیوں کی جاتی ہے؟ کہ ایک طرح سے وہ دل کے اندر کسی سے جو دشمنی ہوتی ہے اس بنا پر کسی کی غیبت کی جاتی ہے۔ تو غیبت کو گناہ کبیرہ اس لیے کہا گیا ہے۔ تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ پر ظلم ہوا ہے تو آپ اس ظلم کو اسی کے سامنے بیان کریں جو حاکم ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا نا کہ کھلم کھلا کسی کی برائی بیان ہی نہ کی جائے سوائے ظلم کی حالت میں، اگر کسی پر ظلم ہوا ہو۔ یہاں جو آیت کا کانٹیکسٹ ہے، اصل میں اسلام سے بھی جانتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پر یہود اور منافقین سے واسطہ پڑا مسلمانوں کا، اور یہ یہود اور منافقین مسلمانوں کو مسلسل دکھ دے رہے تھے، یا تو کبھی مذاق اڑا کر مسلمانوں کا یا اللہ کے رسول کا، کبھی سازشیں کر کے، کبھی مسلمانوں کے خلاف چالیں چل کے، اور کبھی کج بحثی پر اتر آتے، بحث و مباحثہ کرتے، یا پھر بیجا قسم کے اعتراضات مسلمانوں پر کرتے، یا پھر بعض اوقات بےہودہ قسم کی گفتگو۔ کعب بن اشرف کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے کس طرح سے مسلمان خواتین کے خلاف اس نے اشعار کہے تھے بےہودہ قسم کے۔ تب ایسی حالت میں ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا، ان کے جذبات کا بھڑک اٹھنا ضروری تھا۔ جب آپ کی غیرت پر کوئی حملہ کرے، یا آپ سے کوئی اس طرح کے مذاق کرے، تذلیل کرے، یا آپ کے گھریلو خواتین پر کوئی بات بنائے، تو ایک غیرت جس بھی شخص میں ہوگی تو وہ غیرت تو جاگ اٹھے گی ہی۔ ایسے حالت میں یہاں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ تم اگر برائی پر زبان کھولو یا تم نے ادھر ادھر باتیں کی تو یہ بات کا بتنگڑ بن جائے، اور یہی بات مسلمانوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائے۔ لہٰذا کیا کرو کہ ہر جگہ ان باتوں کو کہتے نہ پھرو، بلکہ وہاں جا کر تم بات کرو جہاں سے اس بات، اس ظلم کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی۔ اب یہاں پر جو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں آیت کو ختم کیا ہے کہ وکان اللہ سمیعا علیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اور اس میں بہت ہی لطیف اشارہ ہے۔ ہم نے پچھلے دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آیتیں ختم ہوتی ہیں تو وہاں جو اللہ کی صفات آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ بہت زومانی ہوتی ہیں اور بہت اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت کو ظاہر کر کے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، یہ کہہ کر دراصل اس میں ایک طرف تو ظالم کو وارننگ دی گئی کہ تم جو ظلم کر رہے ہو اللہ اسے خوب سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جانتا بھی ہے، اور دوسری طرف مظلوم کو بھی ایک طرح سے اس کے لیے ہمدردی ظاہر کی گئی کہ تم پر جو ظلم ہو رہا ہے، اگر دنیا میں اس ظلم کو دور کرنے والا کوئی نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا تم پر جو ظلم کیا گیا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور قیامت کے دن دے گا، اور ظالموں سے ضرور اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ یعنی اگر کوئی مظلوم کہیں فریاد لے کر بھی نہیں جا سکتا تو کوئی بات نہیں، اس کا سننے والا، اس کی فریاد کو سننے والا، اس کے اوپر کیے گئے ظلم کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کہ جو بھی کچھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ اب آگے کی آیت میں جو بتایا گیا، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو تو اللہ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے۔ پیچھے کیا کہا گیا تھا آیت کے اختتام پر کہ وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ان تبدو، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو، خیرن بہتر ہے، او تخفو یا تم اس کو چھپا دو، او تعفو یا تم درگزر کر دو، انسوئن کی برائی سے، فإن اللہ کان عفواً قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بھی بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اس کا بھی جو اختتام ہوا ہے اس میں بھی ایسے لگتا ہے جیسے حکمت سے بھرے گئے موتی اس میں سمو دیے گئے ہوں۔ عفو درگزر، آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور عفو درگزر کیا ہے اصل میں دیکھا جائے تو، یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی زیادتی کا جواب بھلائی سے دو، یا ظالم کو بد دعا کی بجائے دعا دو، یا اعلانیہ یا خفیہ اس کی بھلائی کی کوئی تدبیر سوچو، یا اس کا قصور معاف بھی کر دو، تو یہ تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا رب ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود ظالموں، حتیٰ کہ مشرکوں اور کافروں کو بھی رزق دیتا چلا جاتا ہے اور انہیں مہلت بھی دیتا ہے۔ جیسے یہاں جو بات بتائی گئی کہ کسی کی غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا یا پردہ پوشی کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہاں پر دراصل برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم سامنے والا اگر تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو تم اس کے بارے میں خیر کے بارے میں سوچو، تم کوشش کرو کہ اس کو کوئی خیر حاصل ہو جائے، یا اس سے تم درگزر کر دو، بد دعا دینے کی بجائے دعا ہی دو تم اسے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا میں نے کہ سمامہ بن اسال، یہ ایک مشرک تھے اور اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے مانے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سخت دشمنی تھی اور اللہ کے رسول کے قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا اور مسجد کے ستون سے لا کر ان کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے مسجد نبوی میں ان کو آفر کرتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو آپ کو جان سے مارنے کے لیے آیا ہو، یا آپ کے قتل کے درپے ہو، جو آپ کا دشمن ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ خیر خواہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی کیا تھی کہ اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی اس کا دنیا کا ہی بھلا نہیں چاہ رہے بلکہ آخرت کا بھی بھلا چاہ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں، تیسرے دن کی بات ہے، روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تیسرے دن آخر وہ سمامہ بن اسال نے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، واللہ یہاں آتے وقت مجھے آپ سے زیادہ دشمنی کسی سے نہیں تھی، میرے نزدیک ناپسندیدہ شخص آپ سے زیادہ کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں تو مجھے آپ سے زیادہ محبوب اور کوئی شخص نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، تو یہ ہوتی ہے خیر خواہی، اور یہ ہوتا ہے دشمن کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ اور اس کے ایک فائدے نہیں ہیں، اس کے کئی فائدے ہیں۔ آپ پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، فتح مکہ کا موقع ہے، طائف کا سفر ہے، ایک نہیں کئی موقع ہیں سیرت میں، لیکن کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بدلہ لیا ہو، یا برائی پر زبان کھولی ہو، یا لوگوں سے زیادہ کے شکوے کیے ہوں کہ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ہم تو ایک ذرا سی ہمیں چوٹ لگتی ہے، یا ایک کوئی ذرا سا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم زندگی بھر اس کو کہتے رہتے ہیں، مینشن کرتے رہتے ہیں۔ سسرال والے کتنے بھی اچھے ہوں بےچارے، لیکن بہو کی عادت جاتی نہیں کہ سسرال والوں کی کوئی نہ کوئی ڈھونڈ کر کوئی نہ کوئی برائی لے کر آئے۔ اگر اس کو بری میں ایسا ہوا ہو کہ جو ہمارے یہاں بری کا رواج ہے، ایکچولی وہ اس کا کوئی تعلق تو اس سے ہے نہیں نکاح وغیرہ سے، لیکن ہے ہمارے یہاں رواج بہرحال، تو اگر بری میں کچھ اچھے ڈریسز بہو کو نہیں آئے تھے، اب بہو بوڑھی بھی ہو گئی ہے، اپنے بچوں کی وہ شادی کر رہی ہے، وہ ضرور مینشن کرے گی اس بات کو خاتون کہ میرے سسرال والوں نے تو مجھے اتنے تھرڈ کلاس کپڑے لائے تھے، بالکل سستے، چیپ۔ تو یہ کیا ہوا، یعنی آپ جو زبان کھول رہے ہیں برائی پر، یہ وہی تو بات ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ کسی برائی پر زبان کھولنا پسند ہی نہیں کرتا، ایسے شخص سے محبت ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارا معاملہ یا ہمارا رویہ، یہی رویہ ہمارا ہمیں کہیں چین سے بیٹھے نہیں رہنے دیتا۔ انسان زندگی بھر پریشان رہتا ہے، ہمیشہ سوچتے رہتا ہے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اپنے ددیال والوں سے نفرت پیدا کرتے ہیں کہ یہ تھے تمہارے چاچا، یہ تھے تمہاری پھوپھی، یہ تھے تمہارے دادا دادی جنہوں نے میرے ساتھ یہ اور یہ کیا، تو آپ کیا کریں، خاندان سے کاٹ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو۔ تو اللہ کے لیے کبھی بھی بچوں کے سامنے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوا ہے یا جو آپ نے جس بات کو فیس کیا، بچوں کے دلوں میں وہ نفرتیں نہ پیدا کریں۔ کیوں برائی پر زبان کھول رہے ہیں آپ؟ جو ہو گیا اس کو دفن کر دیں، چھوڑ دیں اس کو۔ ان تبدو خیرن اور تخفو ہو او تعفو ان سوئن فإن اللہ کان عفواً قدیرہ، کیا ہم نہیں چاہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی صفت بتا رہے ہیں کہ عفواً قدیرہ، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور کب معاف کرنے والے؟ قدرت رکھنے کے باوجود، قدیرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں، دنیا میں لوگ شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا جب بھی بدلہ لے لیتا ہے؟ اللہ تو مہلت دیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیے جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندے پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے یہ بندے اصلاح کی راہ اپنا لیں۔ جبکہ ہمارے ہاتھ میں قدرت ہے کسی سے بدلہ لینے کی، آپ بتائیں ہم کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی قدرت نہیں ہے، ہم تو اب خود اپنے لیے محتاج ہیں دوسروں کے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عفواً قدیرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ معاف کریں؟ ہمارے ہاتھ میں تو کوئی قدرت ہی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ تو معاف کرنے کی صفت بہترین صفت ہے، اور اس کو بہت بڑی نیکی کہا گیا ہے، کسی کے جرم پر، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کی ستر پوشی کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر ہم حدیثوں کو ہم دیکھیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث تھی جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس حدیث کو سننے والے فی الحال اکیلے ابو ذر ابو ایوب انصاری رہ گئے تھے، اکیلے باقی۔ ایک اور صحابی تھے جو کہ کسی دوسرے ملک میں چلے گئے تھے ایز اے گورنر، تو انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کے لیے اپنی سواری پر کجاوا کسا، اونٹ پر سوار ہوئے اور ایک مہینے کی مسافت طے کر کے اس شہر میں پہنچے، اس ملک میں پہنچے، اور وہاں جا کر ان صحابی سے کہا کہ تم نے اور میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی تھی ستر پوشی سے متعلق، کہ جس نے کسی کی ستر پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں نے بھی سنی اور حدیث کی تصدیق کی اور اپنا کجاوا بھی نہیں کھولا۔ کہنے لگے میں صرف تم سے اس نیت سے آیا تھا ملنے کے لیے کہ اس حدیث کی تصدیق کر لوں، کیونکہ اس حدیث کو سننے والے بس تم اور میں رہ گئے ہیں، اور حدیث سن کر ان سے واپس ہو لیے مدینہ کی طرف۔ ایسا نہیں کہ ان کو حدیث نہیں یاد تھی، حدیث ان کو یاد تھی لیکن تصدیق کرنے کے لیے، اور وہ وہی والی حدیث تھی کہ من سترا، کہ جس نے پردہ پوشی کی، جس نے چھپا دیا کسی کے عیب کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو کیا آپ اور میں ہم نہیں چاہتے؟ آپ بتائیں ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ میں یا آپ میں یا ہم میں سے کسی میں بھی کوئی برائی نہیں ہے؟ کوئی بھی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ ہی جسے پاک کرنا چاہے۔ ہم میں بھی بہت سارے عیب ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ان عیبوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پردہ ڈال دے، چھپا لے ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیبوں کو؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہوگا، ہمیں دوسروں کی برائیوں سے درگزر کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہاں جو لفظ آئے ہیں نا، تبدو کا لفظ آیا ہے، تخفو کا لفظ آیا ہے اور تعفو کا لفظ آیا ہے، تو تم اگر اس کے لیے کوئی بھلائی چاہتے ہو، بھلائی کا کام کر دو ظاہر کر کے، اور اگر تم چھپ کر اس کے لیے کوئی خیر خواہی کرنا چاہتے تو وہ بھلائی بھی کر دو، اور اگر تم درگزر ہی کر دیتے ہو تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر تم درگزر کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی عفواً قدیرہ تمہارے لیے درگزر کرنے والا ہوگا قدرت رکھنے کے باوجود۔ یہاں پر تبدو کا جو لفظ ہے، با دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، با دال یا، یہاں پر اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو گیا۔ ایک اور روٹ ورڈ اس کا بتایا گیا ہے، با دال حمزہ، با دال حمزہ بدا، کیونکہ یہ جو حروف علت جہاں آتے ہیں اس میں بعض اوقات یا تو یا آتا ہے یا واو آتا ہے یا حمزہ آتا ہے، تو دونوں روٹ ورڈ اس کے بتائے گئے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے، بدا کا مطلب ہوتا ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، او تخفوہو، تخفوہو کا روٹ ورڈ خافا یا ہے، خفی. اسی طرح تعافو کا روٹ ورڈ این فا واو ہے، افو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپشنز ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ انتقام کی اجازت تو ہے، یعنی آپ پر جو ظلم کیا گیا ہے آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درگزر کریں تو یہ بہت بہتر اور پسندیدہ بات ہے. یہاں پر دونوں طرف سے، یعنی دونوں کی دادرسی کی گئی ہے، ایک طرح سے ظلم کرنے والے کی بھی، اس کے لیے بھی ایک موقع بنتا ہے کہ اگر سامنے والا اس کو معاف کر دے تو اس کے حق میں یہ بات بہتر ہوگی، اور جو ضعفا ہیں یعنی جو کمزور لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے ان کے لیے بڑی رعایت رکھی گئی ہے تاکہ ان کے دل کا کینہ یا جو انتقام ہے وہ دور ہو جائے، کہ آپ انتقام لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درگزر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پر اگر ہم اپنے نفس پر نظر ڈالیں تو ہم خود کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے. زیادہ دکھ کس بات پر ہوتا ہے، ہم خود اس بات کو فیل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ہرٹ کر دے یا ہماری طرف سے کسی کو کوئی دکھ پہنچے تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ سامنے والا ہمیں معاف کر دے. تو یہی چیز ہمیں دوسرے کے لیے بھی رکھنی چاہیے کہ اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہمیں ملتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک صحابی تھے، ان دونوں کی اور ابوبکر صدیق کی آپس میں کچھ تیز بات چیت ہو گئی. اب اس کے بعد کہا جاتا ہے جب بات چیت ہو گئی اور ابوبکر صدیق نے بھی کچھ جملے کہہ دیے، ایسے جتنا ان پر ظلم کیا گیا تھا بدلے میں انہوں نے ویسے ہی کچھ جملے کہہ دیے جو کہ اچھے جملے نہیں تھے. تو بعد میں جب ان کو احساس ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ پیچھے پیچھے جانے لگے ان صحابی کے کہ تم بھی مجھے ایسے ہی جملے کہہ دو. وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہ صحابی آگے آگے جا رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق ان سے کہتے جا رہے ہیں کہ تم بھی مجھے وہی جملے کہہ دو جو میں نے تمہیں کہے تاکہ بدلہ برابر ہو جائے. اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو اس بات کو اللہ کے رسول تک پہنچاؤں گا. اور اس بات پر ابوبکر صدیق بہت پریشان ہیں. اب ہوتے ہوتے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے چلتے چلتے یہ لوگ دونوں بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں پہنچے. جب وہاں پہنچے، جب اللہ کے رسول کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے مجھ سے بدکلامی کی یا جو بھی جملے کہنا تھے کہے، اب یہ کہتے ہیں کہ میں بھی انہیں ویسے ہی جواب دے دوں، وہی جملے کہہ دوں، جبکہ میں انہیں یہ جملے نہیں کہنا چاہتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے صحیح کیا. اور اس بات پر ابوبکر صدیق بہت افسردہ سے ہو گئے، یعنی ان کو دل ہی دل میں گلٹی فیل ہونے لگا یا ان کی فیلنگ ایسی ہو گئی کہ یعنی مجھ سے کیوں نکلے زبان سے کلمے. اسی لیے ابوبکر صدیق اکثر فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کو پکڑ کر کہ اس زبان نے مجھے بہت دفعہ رسوا کیا، یا اس زبان نے مجھے بہت دفعہ اس کی وجہ سے مجھے منہ کی کھانی پڑی. تو یہ انسان کی زبان ہی ہوتی ہے، جو ہمارے درمیان بھی جو ہوتے ہیں، ہاتھا پائی تو نہیں ہوتی ہمارے درمیان نا، الحمدللہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن مسئلے کہاں پیدا ہوتے ہیں، زبان کی وجہ سے، تلخ کلامی کی وجہ سے. تو یہ زبان رسوا بھی کرواتی ہے اور یہ زبان عزت بھی عطا کرتی ہے. تو اپنی زبان کو بہت کنٹرول میں رکھا جائے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم بدلہ تو لے سکتے ہو، انتقام لے سکتے ہو، لیکن درگزر کرنا اور کسی کے جرم سے، کسی کے تکلیف دینے والے جملوں سے چشم پوشی اختیار کرنا، یہ بہت ہی اعلیٰ صفت ہے. تو اخلاقی حیثیت سے تین مرتبے بتائے گئے ہیں، اور ان کی جو ترتیب ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ہے کہ ان تبدو خیرن، تو پہلا درجہ تو یہ کہ انسان نے نیکی کی، ساتھ ہی وہ اس کا اظہار اور اعلان بھی کر دی. یعنی آپ کا کسی نے دل دکھایا اور آپ نے اسے معاف کر دیا، تو اگر آپ کسی کے سامنے بیان کر دیتے کہ میں نے تو اسے معاف کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن او تخفوہ، اس سے اونچا مرتبہ، اس سے بہتر مرتبہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی لیکن آپ نے اس سے درگزر کر دیا اور لوگوں کو بتایا بھی نہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ نیکی کرے اور کسی سے بھی صلہ اور داد نہ چاہے، دل میں خواہش نہ رکھے کہ کوئی مجھے اپنی اس نیکی پر بڑا کہے، بلکہ کسی کو علم میں لائے بغیر صرف مقصد یہ رکھے یا مقصود اس کا یہ ہو کہ میں نے یہ جو کسی سے درگزر کا معاملہ کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا ہے، اس بات کو وہ چھپا لے. اور تیسرا اس سے بھی عظیم تر درجہ یہ کہ تعفو عن سوء، تیسرا مرتبہ یہ کہ انسان کو ناگواریاں پیش آئیں اور وہ انہیں نظر انداز کرتا چلا جائے اور برائی کرنے والے سے بدلہ نہ لے. یہ نفس کے لیے بہت زیادہ شاک ہے، یعنی مشکل بات ہے. یہ تیسرا درجہ اخلاق کے سب سے انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اور عفون کی صفت لا کر یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمالیہ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ صفت، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو یہاں پر لائے ہیں اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے جو اپنے بندے سے درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو کیا ہی خوب ہو کہ بندہ اپنے آپ کو اس صفت کے رنگ میں رنگ لے کہ وہ بھی درگزر کرتا چلا جائے، جو اللہ کی صفت ہے اس صفت کو اپنا لے. اور قدیرہ یہ لفظ کہہ کر ایک طرح سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قدرت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، کامل قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بدلہ لے، لیکن اپنی کمال قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لیتا رہتا ہے، لہذا بندوں کو بھی عفو اور درگزر کی تعلیم دی جا رہی ہے. بہت ہی بہترین اور حکیمانہ طریقہ ہے. امام رازی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان دو مختصر سے فکروں میں، یعنی عفون قدیرہ میں، سارا خلاصہ اخلاق سما گیا. یعنی ہمارا ایک دوسرے سے اخلاق اور سلوک، یعنی رویہ کیسے ہونا چاہیے، ان دو فکروں میں آ گیا. دخل فی ہاتین الکلمتین جمیع انوال خیر و اعمال البر. تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتیاں بتا کر بندوں سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ بندے بھی اس صفت کو اپنائیں کہ وہ درگزر کریں اور انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیں. ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اور میں نہیں چاہیں گے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہو، تو لوگوں سے درگزر کر دیا کریں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں. اور اس کا اظہار اگر آپ کسی کے سامنے کرتے ہیں کہ میں نے تو معاف کر دیا فلاں کو، کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آپ اس بات کو چھپا لیں، کسی کو ظاہر بھی نہ ہونے دیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تھی اور آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا. اسی طرح سے اس کو بہت بڑی نیکی کہا گیا ہے، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا یا معاف کر دینا. مسلم ہی کی حدیث ہے اور بخاری نے بھی اس کو بیان کیا ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ پر، یعنی عمل پر، پردہ ڈال دیا تھا، وہ یہ کہے، اے فلاں، میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا، اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردے کو کھول دیا. یعنی مثال کے طور پر کسی سے کچھ گناہ کا کام ہو گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، وہ گناہ کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن وہ شخص اپنے گناہ کی تشہیر خود کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے، تو ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور آپ دیکھیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ دین کی طرف آنے کے بعد اپنے پرانے واقعات مزے لے لے کر دوسروں کو سناتے ہیں کہ میں تو پہلے ایسی تھی، میں تو ایسا میک اپ کرتی تھی، میں تو ایسی فیشن کرتی تھی، میں تو اتنی فلمیں دیکھتی تھی، میں تو یہ کرتی تھی، میں تو وہ کرتی تھی. اپنے پرانے قصے لوگوں کو سنانا، تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو گناہ پر پردہ پڑا ہوا تھا، جو بات چھپی ہوئی تھی، وہ ظاہر ہونے کے بعد ہو سکتا ہے سامنے والا وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہو جائے، وہ بھی اس برائی میں شامل ہو جائے. پھر لوگ جواز بنا لیتے ہیں، عام لوگ پھر جواز بنا لیتے ہیں کہ اچھا فلاں جو بہت دیندار ہیں، نیک ہیں، وہ تو خود پہلے ایسا اور ایسا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو کبھی بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی پرانی تصویریں نکال کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں تو کیسا فیشن کرتی تھی۔ کبھی بھی نہ کریں، اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے برائی سے نیکی کی طرف آنے کی، یا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ دین کی باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے رویے، ہماری زندگی کا جو چال چلن ہے، رنگ ڈھنگ ہے، وہ بدل گیا ہے اور ہم نیکی کی طرف آ گئے ہیں، تو کبھی بھی پرانے قصوں کو لوگوں سے شیئر نہ کریں۔ جس گناہ پر، جس بات پر پردہ پڑا ہے، اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا گناہوں کو، بجز اس شخص کے کہ جس کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن خود اس نے لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ تو کبھی بھی نہ کہیں، ہر ایک سے لغزش ہوتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے ماضی میں، تو ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہ جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پرانے قصے، کہانیاں، اپنی زندگی کے ماضی کے واقعات بہت چٹخارے لے کر سناتے ہیں لوگوں کو، تو نہیں، یہ چیز بہت غلط ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو اس کو وہیں بند کر دیں، سٹاپ کر دیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، بخاری ہی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا یا کرے گا۔ تو آپ خود سوچیں گے کہ آپ اور میں نہیں چاہتے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک پوری خلقت وہاں ہوگی، اور پوری خلقت کے سامنے رسوائی آپ بولیں کون برداشت کرے گا؟ تو آج دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر ہم کسی کے گناہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں، کسی کے عیب کو ہم ڈھانپ دیتے ہیں، یہاں جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بات کو کہ کسی کی برائی پر زبان کھولی جائے، کھلم کھلا زبان کھولی جائے، تو اگر کسی کی برائی ہم نے دیکھی بھی ہے اور اس برائی پر ہم نے پردہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو دنیا میں ہم نے اس بندے کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے رب سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا، پھر فرمائے گا تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے فلاں اور فلاں کام بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں، گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے بازو رکھنے کی کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان احادیث سے ہم جو ہے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور اللہ نہ کرے کہ ہم گناہ کے کام کرتے چلے جائیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے تھے، جن سے ہو جاتا تھا غلطی سے، جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو جس اس دن اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا اور فرمائے گا کہ تم نے فلاں فلاں جرم کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی کر دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے، ابو ذر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا اور سب سے بعد دوزخ سے نکلے گا، وہ شخص قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے ہلکے گناہ پیش کرو، بھاری نہ کرو۔ چنانچہ اس کے ہلکے گناہ پیش کر کے اسے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں اور انکار نہ کر سکے گا، اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ پیش نہ کر دیے جائیں۔ اس کے لیے حکم ہوگا کہ تیری ہر برائی کے عوض تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تو کچھ اور بھی کام کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ یعنی آپ سمجھیں نا اس بات کو کہ ایک شخص ہوگا قیامت کے دن جس کے ہلکے ہلکے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے، وہ سب کا اقرار کر لیں گے کہ ہاں میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اب کیا ہوگا، ابھی تو میرے بڑے گناہوں کا دفتر کھلا ہی نہیں، ابھی تو صرف چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ ڈر ہی رہا ہوگا کہ اس دوران اسے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا گیا اور تمہارے ہر گناہ کے عوض ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اب وہی شخص جب یہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا تھا، اب فوراً کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے فلاں فلاں دفتر تو کھولا ہی نہیں گیا، وہ بھی باقی ہے۔ یعنی کس نے، وہ ایسا کہے گا کہ گناہ کس میں بدل رہے ہیں، اس کے نیکی میں بدل رہے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے ان دفتر کو بھی کھلوائے گا اور کہے گا کہ میرے فلاں فلاں تو کھولے ہی نہیں گئے، تاکہ اس کی نیکیاں لکھ دی جائیں اس کے بدلے میں۔ اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کتنی جلدی بدلتا ہے نا، پلٹا کھاتا ہے، کہ ابھی جس بات سے ڈر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اچھا اسے معاف کر دیا گیا، تو پھر وہ جری بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے سزا دے۔ اور یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، تو اس کا مطلب اس کو سزا ملے گی اپنے گناہوں کی، لیکن اس کے بعد کیا کہا جائے گا کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے عیب پر پردہ ڈال دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کسی کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں تو صرف آپ حاکم کے سامنے یا اس شخص کے سامنے آپ اس ظلم کو ظاہر کر سکتے ہیں جو اس ظلم کی دادرسی کرنے والا ہو، اس ظلم کو دور کرنے والا ہو۔ ادر وائز آپ کسی سے برائی کو ظاہر نہیں کر سکتے، کسی کی برائی کسی پر۔ اور یہاں پر ایک طرح سے جو کرسچینٹی میں، یعنی عیسائی مذہب میں جو ہے کہ جب وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عیسائیوں میں یہ بات ہے موجود کہ کسی پادری کے سامنے جب وہ جاتے ہیں تو معافی مانگنے کے لیے وہ اپنے پورے گناہ کا اقرار پہلے کرتے ہیں، اور پادری کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح سے اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کے معافی مانگیں۔ گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی درگزر کرنے والا ہے، اور اپنے گناہوں کی تشہیر نہ کریں، اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دینا آیتوں پر عمل کرنے کی۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں۔ اب یہاں پر اہل کتاب کی بات کی گئی ہے۔ یتخذو اس کا روٹ پڑھاتے ہیں حمزہ خا زال، پکڑ اور گرفت کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اہل کتاب میں کون تھے؟ یہود اور نصارہ۔ یہود کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ جو پہلے انبیاء پر تو یقین لاتے تھے، یقین کرتے تھے، اس کے قائل تھے، لیکن اسی سلسلے میں جو یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا اور ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد مسیحی آ جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ یہ پہلے انبیاء پر تو ایمان لاتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، اور ایک طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی رسالت کا انکار کر کے انہوں نے الوہیت کا درجہ دے دیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، تو انہوں نے اس درجے سے ہٹا کر ان کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج ہم ہمارے یہاں کے برہمن سماج کو دیکھیں، ان کے یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ توحید کے تو قائل ہیں، یعنی ایک اللہ کو مانتے ہیں وہ، لیکن وحی اور نبوت کا ان کے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی پیغمبر بھیجے۔ تو یہاں پر اسلام اس ذہنیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک رسول کو ماننا اور ایک رسول کو نہ ماننا، یہ کوئی ایمان یا دینداری نہیں ہے۔ دینداری اور ایمان تو یہ ہے کہ تمام رسولوں کو برابر سمجھا جائے، کسی کے درمیان تفریق نہ کی جائے۔ اسی طرح سے تفریق اور تفضیل، اس کا فرق ہم نے پہلے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن افضلیت کے لحاظ سے کچھ رسول دوسروں سے افضل قرار دیے گئے ہیں۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ رسولوں کو مانتے ہیں لیکن ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں، جیسے یہود اور نصارہ۔ جو مادہ پرست لوگ ہیں، جیسے سائنسدانوں نے بتایا تھا، فلاسفر اور سائنسدانوں کا جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ اپنی ریسرچ سے، اپنی سوچ سے اس حد تک تو پہنچ گئے کہ یہ کائنات کا جو انتظام چل رہا ہے، یہ جو دنیا وجود میں آئی ہے، یہ ایسے ہی نہیں چل سکتی۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے۔ تو اللہ کو تو مانتے ہیں، یعنی خالق اور کائنات کے مالک کو مانتے ہیں، لیکن رسولوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ بھی دہریے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سرے سے اللہ ہی کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رسولوں میں بھی کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ تو اصل ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کو خالق اور مالک مانا جائے، تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، رسولوں میں تفریق نہ کی جائے، اور تمام رسولوں کو انسان ہی مانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ انسان ہی تھا یا بشر تھا۔ اسی طرح سے حدیث میں جو بات آتی ہے، جو ایمان کی شرط بتائی گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق نہ کی جائے، آپ کو یاد ہوگا جو رات میں سونے سے پہلے حدیث میں جس کی تاکید آتی ہے کہ آمن رسول بما انزل الیہ، جو آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات، کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان میں تفریق نہ کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے افضل ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جو فضائل ہیں نبوت کے، تو ایک نبی کے فضائل دوسرے نبی سے بہتر ہو سکتے ہیں، جو ہمیں احادیث سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام رسولوں کو اللہ کا رسول مانا جائے، اس میں تفریق نہ کی جائے۔ ہاں، کوئی درجے میں زیادہ ہو سکتا ہے، کوئی کم ہو سکتا ہے، جیسے کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ تو اس طرح سے درجات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کچھ بہتر یا وہ ہو سکتے ہیں، لیکن تفریق نہیں کرنی ہے، بالکل ان میں جدا جدا، ان میں فرق نہیں کرنا ہے۔ یہود اور نصارہ، اس وقت یہ لوگ اہل کتاب میں شمار ہوتے تھے، اور یہ لوگ جب مشرقین عرب یا مشرقین مدینہ یا اور آس پاس کے لوگ ان سے کچھ پوچھنے جاتے، تو جبکہ ان کو یہ بات معلوم تھی، ان کی کتابوں میں یہ بات درج تھی، اس کے باوجود یہ اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر انہیں لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تیسری کوئی اور راہ نکالنا چاہتے ہیں، ایمان تو لاتے ہیں لیکن کسی ایک پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں۔ تو ایک مسلم ہی کی حدیث ہے نا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی یہود و نصارہ میں سے، جب تک وہ مجھ پر ایمان نہ لائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یہود و نصارہ کو، اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا وآتدنا للکافرین عذابا مہینا، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حقا کہہ کر یہاں پر ایک طرح سے مہر ثبت کر دی گئی کہ جو لوگ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور کوئی تیسری راہ نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ پکے کافر ہیں، یعنی وہ یہود و نصارہ، اور ایسے لوگوں کے لیے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، ہم نے عذاب مہینہ، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کن عذاب۔ مہینہ، میم ہا یا نون، اور میم پر پیش، مہینہ کے معنی ہوتے ہیں ذلیل کرنے والا، اور اس کا روٹ ورڈ ہا واو نون ہے، لیکن قرآن ہی میں اسی سے ملتا جلتا سیم ایک لفظ آیا ہے، لیکن اس کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ مہین ہے، میم ہا یا نون، مہین، اور اس کا روٹ ورڈ میم ہا نون ہے، اس کا مطلب حقیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مہینہ ہے، عذاب مہینہ، جس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو نون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسولوں کے درمیان تفریق جائز نہیں، اور کسی ایک پیغمبر کو زیادہ بڑا درجہ دے دینا، دوسرے پیغمبر کو ڈیگریڈ کرنا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں۔ تمام پیغمبر نبوت کے اعتبار سے برابر ہیں، تمام ہی نبی تھے، ہاں لیکن کچھ جو ہے فضیلت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس بات کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی کہ کوئی پیغمبر پر ایمان لایا جائے اور کوئی پیغمبر کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی اپنی پسند سے وہ اسلام کو چنتا ہے، دین اسلام کو چنتا ہے، اپنی پسند کی باتیں لے لیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے شریعت میں جتنی چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئیں یا حرام کی گئیں، جو چیز جائز قرار دی گئی اور جو چیز ناپسند قرار دی گئی، ناجائز، تو اس کو ہمیں ایز اٹ از لے لینا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے پسند کی ہے اس کو تو ہم نے لے لیا، اور جو ہمارے نفس پر گراں گزرتی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو یہ چیز جائز نہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور رحیما۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ رسولوں میں تفریق نہیں کرنی ہے، تو پھر یہ بات کی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے تفریق نہیں کی کسی کے درمیان، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے کے پورے عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، غفور الرحیم۔ آپ نے اگر ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر اکبر بادشاہ نے ایک دین ایجاد کیا تھا، کفر اور اسلام کو ملا کر دین الہی کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو یہ جو وحدت ادیان کا تصور ہے کہ تمام دین ایک جیسے ہیں، اور یہ شور بہت اٹھ رہا ہے اور تمام ممالک میں اس کا بہت غوغا چرچا ہے کہ تمام دین ایک ہیں، لہٰذا سب لوگوں نے مل کر ایک دین کو فالو کرنا چاہیے، وحدت ادیان کا شور بہت اٹھ رہا ہے، اور یہی چیز اکبر بادشاہ نے پیدا کی تھی۔ اس نے تمام مذہب کے لوگوں کو ملا لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ اس نے کسی نان مسلم سے شادی بھی کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ تمام مذہب کو ملا کر بس ایک دین بنا لیا جائے، اور اس کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا۔ تو اسلام میں اس کی کوئی بھی گنجائش ہے ہی نہیں، تمام ادیان ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، پورے مذہب پورے دین ہو سکتا ہے دوسرے ہوں ایک جیسے، لیکن اسلام ان سب سے ہٹ کر ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں فرماتے ہیں، جو ہمیں تاکید فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام، دین اسلام کی ایک الگ شریعت ہے، قانون ہے، لاز ہیں، اس میں آپ مکس اپ نہیں کر سکتے کہ چلو تم ہماری عید منا رہے تو ہم تمہاری دیوالی بھی منا لیتے ہیں، تم ہماری عید سیلیبریٹ کر رہے تو چلو ہم تمہارا کرسمس بھی منا لیتے ہیں۔ تمام مذہب ایک سے ہیں، تم کبھی گرجا میں آ کر عبادت کر لو، یا ہم کبھی گرجا میں جا کر عبادت کر لیتے ہیں، تم کبھی مسجد میں آ کر عبادت کر لو، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے لیے ایمان اور وضو، پاکی، طہارت شرط ہے۔ تو یہ جو وحدت ادیان کا تصور ہے، یہ اسلام سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ تو اکبر نے بھی اس طرح کے دین کو ایجاد کیا تھا، دین الہی کے نام سے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تین پشتوں کے بعد ایک اور شہزادہ دارا شکوہ تھا، اس نے بھی اسی طرح کی کوشش کی تھی، اور آج بھی بعض ملحد، ملحد اس کو کہتے ہیں جو نکلے ہوئے ہیں دین سے، جو دین کو نہیں مانتے، جن کا مزاج اس طرح کا ہے، وہ بھی شرک اور توحید، کفر اور اسلام کو ملا کر پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کو خوشنما ناموں کے ساتھ ایک نئے دین کی طرح پیش کرتے ہیں، اور وہ اسی فکر میں لگے ہوئے کہ تمام دین کو ملا دیا جائے تاکہ پابندیاں ختم ہوں۔ تو ایسے لوگ دراصل یہ اپنے نفس کے غلام ہیں، اور یہ غیر مسلموں سے دوستی کے چکر میں اسلام ہی کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ ہی اللہ کا ڈر یا تقویٰ ہے، کیونکہ اسلام کا عقیدہ بالکل مختلف ہے اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کا عقیدہ بالکل مختلف۔ تو یہ دونوں عقیدوں کو جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ملانا چاہتے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ تو نہ ان کو دین کا علم ہے، نہ ان کو دین کی سمجھ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ پھر جو اس طرح کا ملا کر کام کرتے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو مومن ہیں، مومن کسی میں تفریق نہیں کرتے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو ان کے اجر دیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مومنین کو اجر دینے کی بات کی گئی ہے۔ اگر آپ لوگ ہسٹری جانتے ہوں گے تو ایک فرقہ پیدا ہوا تھا کچھ سالوں کے بعد، اللہ کے رسول کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا جن کا نام معتزلہ تھا۔ معتزلہ وہ لوگ جو عقل پرست کہلاتے ہیں، یعنی ہر بات کو وہ عقل کے سانچے میں ڈھال کر دیکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو بڑا ہی گناہ کرنے والا مسلمان ہے وہ ہمیشہ سزا بھگتتا رہے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر اور اس میں تفریق نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی اجر سے نوازے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کر بھی بیٹھا تو سزا کے بعد وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس عقیدے کا رد یہاں پر ہوتا ہے جو معتزلہ کا عقیدہ تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ گناہ کرنے کے بعد اب کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اصل جو بات ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، کسی میں تفریق نہیں کرنی ہے۔ اور جو لوگ وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں کہ تمام مذہب ایک جیسے ہیں، تو ایمان ان کے دل میں گیا ہی نہیں، وہ شعوری طور پر ایمان لائے ہی نہیں، اور وہ اپنی عقل سے دین اسلام کو ایک نیا دین بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، جو تیسری راہ نکالنے کی بات کی گئی نا، کہ جو دونوں کے درمیان تیسری راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی سزا ہوگی، آخرت میں بھی سزا ملے گی ان کو جو نیا دین پیش کرتے ہیں۔ تو سارے انبیاء دراصل ایک ہی لڑی تھی موتی کی، تو اسی کے موتی ہیں، اور سب ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اس میں تفریق نہ کی جائے۔ اور سوفا یہاں کہہ کر کہ عنقریب ہی، دراصل یہ ایک طرح سے یقین دلایا گیا ہے ایسے مومنوں کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، تو سوفا کہہ کر ان کو ایک یقین دیا گیا، امید دلائی گئی کہ عنقریب ہی، جلد ہی آپ کو اس کا بدلہ مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی غفور الرحیمہ، معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان سے کچھ گناہ ہو بھی جاتا ہے غلطی سے، تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر معتزلہ کے اس عقیدے کا رد ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کے بدلے میں ہمیشہ عذاب ہوں گا، حالانکہ یہ آیت اور یہ مضمون ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ ایمان اگر ہے تو اس پر بھی اجر ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آیتوں کو صحیح سے سمجھنے والے بنیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.